بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آج ہمارا یہ دورۃ القرآن کا نامہ دن ہے، نامی کلاس ہے، اور آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے 51 سے جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المائدہ جو کہ مدنی سورۃ ہے اور آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، سورت کا اکثر حصہ آخری دور میں نازل ہوا ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں کچھ حلال اور حرام کی چیزیں بیان فرمائی، اور پھر اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کو دعوت دیتے ہوئے خاص طور پہ جو اسلامی حکومت میں تعزیرات ہوتی ہیں، حدود ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی. قتل کا بدلہ قتل، اور ایسے ہی چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹا جائے، اور ایسے ہی ڈاکے کی سزا کیا ہے، جلا وطن کر دیے جائیں یا سولی پہ لٹکا دیے جائیں یا مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹے جائیں. اور ان تمام چیزوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی حکم دیتا ہے وہ کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ جو ہے حکمت والا ہے، کوئی حکم اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا یعنی جو کچھ نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ سب کچھ تصدیق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کی جو اللہ نے پہلے اہل کتاب اور پہلے نبیوں کی طرف نازل کیے تھے. یہ ہیں چیزیں جو گزشتہ آیات میں بیان ہوئی ہیں، اور آگے اللہ رب العزت کے اسی طرح کے احکامات چل رہے ہیں اور فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا قریبی کبھی بھی دوست نہ بناؤ. دیکھیں، حسن اخلاق، اخلاق اچھا رکھنا، معاملات جو ہے وہ درست رکھنا، یہ جو ہے مسلمان سے ہر جگہ مطلوب ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے. ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنا یہ مطلوب ہے. لیکن جو ایک دلی ہمدردی ہوتی ہے، دلی ہمدردی ہوتی ہے، وہ انسان کو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. دیکھیں، اگر ہیرا جو ہے وہ کسی گندگی میں گر جائے تو ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی اسے دھویا جائے گا وہ صاف ہیرا ہی بن جائے گا. اور گندگی کو چاہے آپ کتنی اچھی پیکنگ کر کے کسی اچھی جگہ پہ سجا دیں، جب بھی کھولا جائے گا تو گندگی گندگی ہی ہوگی. مسلمان جتنا بھی برا ہے، لیکن ایک ہیرے نما ہے، اس کی عزت، اس کا احترام یا اس کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا، ہمدردی کا اظہار بنسبت کافر کے کرنا یہ مطلوب ہے. الولا والبرا ایمان کا حصہ ہے، کن لوگوں سے دلی ہمدردی چاہیے. اخلاق سب سے اچھے رکھیں، غیر مسلمان سے بھی معاملات، جھوٹ، دھوکے دہی، سب چیزوں سے بچنا ہے. پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کا پورا حق ادا کیا جائے، کبھی آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن جس چیز کا نام ہم یہ کہتے ہیں، اب لوگوں سے چاہیے کہ ایک منٹ آپ لوگ ویٹ کیجیے گا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن جو دلی ہمدردی ہوتی ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ. ایک ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس سے شاید مفہوم سمجھنا آسان ہوتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. جب اسلام سے پہلے حضرت عبادہ اور ایک عبداللہ بن ابی جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن اندر سے وہ کافر رہا، منافقین کے صف میں اسے شمار کیا جاتا ہے، اسلام سے پہلے یہ دونوں شخص یہودیوں کے حلیف تھے، یعنی یہودیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، یہودیوں کے ساتھ اس چیز کا معاہدہ تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرنا، تم ہمارے لیے اچھائی کرنا، ہم تمہارے لیے اچھائی کریں گے. جب اسلام آیا تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی بھی بظاہر مسلمان ہو گیا. جب یہودیوں کے ساتھ جو ہے ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے مدینہ سے انہیں جو ہے وہ نکالا جانے لگا، انہیں جو ہے وہ ان کی جو سزائیں آئیں وہ ان پہ نافذ کرنے جانے لگیں، تو اس وقت حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلیفوں کی سائیڈ پہ نہیں گئے ہیں، اپنے ان یہودیوں دوستوں کی حمایت نہیں کی بلکہ اسلام کی حمایت کی، اور عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے اپنے حلیف یہودیوں جو ہیں اس طرف جو ہے اپنی حمایت کا اظہار کیا. اس سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں سکھایا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست نہ بناؤ. تم اپنا اب دیکھیں، جب مقابلہ آتا ہے اچھائی دونوں سائڈوں پہ ہے، ایک ہے کہ مسلمان برا معاملہ کر رہا ہے اور ایک کافر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، تو وہاں معاملات کرنے میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کافر کے ساتھ کرو، مسلمان آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہا، دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ کافر کے ساتھ لین دین کرو، کوئی دنیاوی خرید و فروخت میں، کوئی بھی معاملے میں. لیکن جہاں پر یہ آ جائے کہ ایک مسلمان بھی اچھا ہے اور دوسری طرف کافر جو ہیں وہ اپنے صرف کفر پہ ہیں، باقی چیزوں میں اچھے ہو سکتے ہیں، تو وہاں ہمدردی کس چارٹ پہ ہونی چاہیے؟ اسلام اور مسلمان کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا قریبی اولیاء دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی بنتے ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست جو ہے وہ ہیں، بظاہر جب مسلمان کو دیکھتے ہیں تو دونوں آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپس میں ان کے بڑی مخالفت ہے یہود و نصارہ کی، لیکن مسلمانوں کے مقابل میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء بعض، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ ایک بہت بڑی وعید ہے کہ اے مسلمانوں، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کا حمایتی بنے گا وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے انہی میں سے ہو گیا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا ہے، فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان یہود و نصارہ کی حمایت میں کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مصیبت سے ڈرتے ہیں. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين، اللہ تعالیٰ جب معاملے کو ظاہر کر دے گا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کر دے گا تو پھر یہ لوگ اپنے کیے پہ جو ہے وہ پچھتائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور ایسے ہی اے ایمان والوں جن کو تم قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ تمہارے حمایتی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم، انہی لوگوں کے اعمال جو ہیں، منافقین کے اعمال جو ہیں، سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے اور یہ خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اب اگلی آیت ایک سننے والی ہے اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے اور ایک بہت بڑی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والوں، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پہ ایک دوسری قوم کو لے کے آ جائے، اور اس قوم کے اندر جو یہاں اس آیت میں بات غور کرنے والی ہے، اللہ نے فرمایا وہ اور وہ ایسی قوم ہوگی کہ یحبہم و یحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اب ذرا یہ دیکھیے، اللہ نے شروع میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم بدل جاؤ تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لا سکتا ہے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اب آگے اس محبت کی علامت نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اذلۃن علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، نرم، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف، مومنوں کے ساتھ ہمدردی، اعزتن علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، کافروں کی کوئی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے نرم دلی نہیں ہوگی، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ چیز عطا فرمائے، فرمایا ولا یخافون لومت لائم، ولا یخافون لومت لائم، اللہ کی خاطر کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہوگا کہ میں نے اگر جو ہے وہ داڑھی بڑی رکھ لی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے جو ہے اگر اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر آپ نقاب پہننا شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اللہ کی خاطر ملامت کا ڈر نہیں ہوگا۔ جہاں دین کا مسئلہ ہے لوگ جو کہتے ہیں کہہ دیں، پھر اللہ کی خاطر ملامت کا ڈر نہ ہو، یہ ہے نشانی اس قوم کی جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ولا یخافون لومت لائم، پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت واسع علیم ہے، واسع علیم ہے، وسعت والا اور علم والا ہے، واسع علیم ہے۔ آگے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ نے فرمایا انما، سوائے اس کے نہیں، کہ جو تمہارا سب سے قریبی دوست ہے، سب سے تمہارا قریبی جو حمایت کرنے والا ہے، سب سے قریبی اگر تمہارا کوئی ہونا چاہیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سب سے قریبی تمہارا جو ہے وہ اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والے مسلمان مومن ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکاة کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ صفات ہیں اللہ کی محبت کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں، تین عادتیں، تین خصلتیں جس قوم، جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ جو ہے ایمان کی محبت اور مٹھاس جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہم واقعات پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، کہ اتنی مشکلات میں نمازیں پڑھتے رہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں، رات کا قیام، یہ کس طرح سارے کام کر لیتے تھے، اس لیے کہ اس ایمان کی ایک لذت اور مٹھاس جو ہے وہ آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب زخمی حالت میں سب کچھ کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مکہ کے اندر تپتے ہوئے صحرا پہ لٹا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی زبان سے احد احد کا لفظ نکلتا ہے. کیا چیز ہے؟ کہ اس ایمان کی لذت اور مٹھاس دل کے اندر بیٹھ گئی ہے. یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کی پہلی چیز جس کی وجہ سے آتی ہے، اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، کہ اللہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، یہ پہلی صفت ہونی چاہیے. جب یہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر ایمان کی لذت اور مٹھاس بھی ملتی ہے، سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائے. نمبر دو، وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرے لوگوں سے تعلق ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے دوسروں سے تعلق رکھتا ہو، کوئی مطلب مفاد یہ نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کی رضا ہے. اور تیسری چیز، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کفر میں جانا، گناہ میں جانا اس کے لیے اتنا ہی برا ہو جیسے کہ آگ میں گرنا وہ اپنے لیے برا محسوس کرتا ہے. یہ جو ایمان کی لذت کی پہلی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی محبت یہاں اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی نشانیاں جو محبت کرتے ہیں ان کے اندر یہ ہوں گی، مومنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہر میدان میں جہاد کر رہے ہیں، جہاں لکھنے کا میدان ہے، جہاں پہ لوگوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا میدان ہے، یہاں اس یجاہدون کو عام رکھے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہر میدان میں جہاد کرنے والے. اور ولا یخافون لومت لائم، اللہ کی خاطر کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہوتا ہے، یہ نیک کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانیاں. اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سب سے قریبی اگر تمہارا ہونا چاہیے کوئی تو وہ اللہ، اللہ کا رسول اور ایمان والے جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ ہے تمہارے سب سے قریبی ہونے چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ایمان والوں سے پھرے گا تو فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ انجام کے لحاظ سے وہی غالب جو ہے وہ رہتا ہے، وہی جو ہے غالب رہتا ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اسی پیچھے والے مفہوم کو ایک اور انداز سے بیان کیا کہ اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو اپنا قریبی دوست جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہو اور اسے جو ہے وہ کھیل تماشا بنایا ہو، ایسے لوگوں کو بھی اپنا قریبی دوست نہ بناؤ. مسلمانوں کا نام لیتے ہوں، اسلام کا نام لیتے ہوں، خواہ اسلام کا نام ہی کیوں نہ لیتے ہوں اور اسلام کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہوں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اپنا قریبی دوست نہ بناؤ. من الذین اوت الکتاب من قبلکم، وہ یہود و نصارہ میں سے ہوں، والکفار اولیاء، اور نہ ہی وہ کفار کو اپنا اولیاء بناؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، نماز کے لیے جمع کرتے ہو اور نماز کے لیے جو ہے وہ بلاتے ہو، یہود و نصارہ اذان کی آواز پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی بھی مذمت کی کہ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو اس سے بھی وہ مذاق بناتے ہیں. ذلک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں کیا یہ کیا چیز ہے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے یہ انتقام لینا چاہتے ہو، یہ اس چیز کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اور جو کچھ پہلے نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، اس چیز کا انتقام لے رہے ہو، یقیناً تم میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبۃ عند اللہ، آپ تمہیں بتاتے ہیں کہ بدترین لوگ کون ہیں، بدترین اور برے کون ہیں اللہ کے ہاں، جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، جن پہ اللہ نے اپنا غضب کیا ہے، وہ ہیں جن میں سے اللہ نے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت، اور طاغوت کی جو پوجا کرنے والے، جن پہ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہی سب سے برا ٹھکانے والے ہیں اور یہی سب سے بڑے جو ہے اللہ کے راستے سے گمراہ ہونے والے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُ، یہ تبصرہ بظاہر یہود پہ ہے، لیکن یہود کے ساتھ ساتھ منافقین کے بھی ہے، جو یہودیوں کی سائیڈ لیتے تھے، یہودیوں کی سائیڈ لیتے تھے مسلمانوں کی سائیڈ کے بجائے، جیسے عبداللہ بن ابی نے یہود کی سائیڈ لینا چاہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ پہ نہیں بلکہ یہود کی سائیڈ پہ بڑھ رہا تھا، اس لیے منافقین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذمت کی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین تمہارے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُ، کفر میں نکلتے ہوئے ہی اس میں کفر میں ہی داخل ہو گئے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ان میں سے اکثر لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں گناہ کرنے میں، تمہارے ساتھ دشمنی کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں روکا ان یہودیوں کو ان کے بڑے نے، ان کے علماء نے، ان کے عابدوں نے، کیوں نہیں انہیں جو ہے وہ روکا ہے؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، ان کے برا کہنے سے، ان کے بری زبانوں سے، واكلهم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے اور یہود کی بات کو مذمت کی ہے، ایک یہود کے ایک اور اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کیا جو ہے وہ کم ہے۔ منافقین نے، یہود نے پیچھے سورۃ آل عمران میں بھی بیان ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی فقیر ہو گیا ہے، اور یہاں سورۃ مائدہ میں ان کی مذمت کی گئی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو بند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بخیل ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ بند ہیں، یہ ہیں بخیل، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اور وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ان کو ہم بڑھائیں گے، اب ان کے سرکشی میں اور کفر میں اور بڑھتے جائیں ان کی باتوں کی وجہ سے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، انہی کے اندر عداوت اور بغضاء رہے گا قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جب کبھی بھی یہ لڑائی کی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے آگ جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے بجھاتا رہے گا۔ زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں، واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، او اہل کتاب کے لوگوں، کاش کہ تم ایمان لاتے، اگر تم ایمان لے آتے، یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے اور انہیں جنت النعیم میں داخل کر دیا جاتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ پوری طرح تورات پہ عمل کرتے, پوری طرح انجیل پہ عمل کرتے, جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں اسی طرح مانتے رہتے, تو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں ان کے پہ فرماتا, اتنی رحمتیں ہوتی. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے سے ہر سائڈ سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا, ہر سائڈ سے انہیں جو ہے اور رزق دیا جاتا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ, کچھ لوگ ان میں سے ہیں جو درمیانے ہیں, لیکن اکثر جو ہے ان میں سے, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, بہت ان میں سے اکثر لوگوں کے اعمال بہت برے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. یہاں پہ خطاب تو بظاہر اللہ تعالیٰ اسی زمن میں, یہود کے زمن میں آ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ بات کو پہنچا دینا ہے. لیکن آیت کے اس مفہوم میں بہت بڑی وسعت ہے کہ اللہ نے فرمایا, اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے سب کچھ آپ بیان کر دیجئے, سب کچھ بیان کر دیجئے. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے آپ کی ذمہ داری ہے امت کو خبر دینا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, کوئی چیز اس میں سے چھپا لی, تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی صحیح راستے کی ہدایت نہیں دے گا. جنہوں نے خود اپنے لیے کفر کا راستہ جو ہے وہ چن لیا, اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں چلائے گا. اس آیت میں ذرا دو چیزیں, تین چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے وہ سارے کے سارے من وعن اللہ, یعنی پورے کے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچا دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے دور کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے, جو تقریباً 1 لاکھ سے اوپر صحابہ, 1,24,000 کے قریب تعداد بھی بیان کی گئی ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگو حل بلغتو, کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا بلغتا بلغتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بن کے فرمایا کہ اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں نے امت کو سب کچھ پہنچا دیا ہے. اب اگر کوئی انسان کوئی ایسا ذہن رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپا لی تھیں, اور وہ چھپا کر خفیہ طریقے سے چند مخصوص طبقے کو دی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیزیں چھپا کر اپنے مخصوص امام حسن اور امام حسین کو دیں, نعوذ باللہ, اس طرح کا عقیدہ بنا کے, اور پھر انہوں نے جو ہے آگے ایک خاص اپنے 12 اماموں تک وہ چیزیں پہنچائی ہیں. یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان نے کوئی بدعت جاری کی, اپنی طرف سے کوئی نیا کام اسلام میں داخل کیا, کہ اپنا کام اپنی طرف سے کوئی کام کیا اور یہ کہہ دیا کہ لوگوں یہ سنت ہے, یہ دین کا کام ہے, یہ کرو اس میں نیکی ملے گی, تو گویا کہ اس نے عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو یہ کہا ہے کہ یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو دیا گیا آگے پہنچا دیجئے, اور یہ چیز چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہوئی ہے, اور یہ انسان اس کو دین سے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے, تو کیا یہ اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فقد خان رسالتہ، رسالت پہنچانے میں کوئی خیانت کی ہے؟ نہیں نہیں، دین جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک اس دین کو پہنچا دیا ہے. دین جتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے امت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہو لوگوں کو، یا مخصوص لوگوں کو وہ دین دیا ہو اور باقی لوگوں کو نہ دیا ہو. یا ایک جو ہوتی ہے، یہ ایک ہوتی ہے طریقت ہوتی ہے اور ایک شریعت ہوتی ہے، اور یہ جو شریعت ہے اس پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں، اور ایک طریقت کا راستہ ہے جو آگے سینہ بسینہ چل کے آگے پہنچتا ہے. ایسا میرے بھائی شرعی لحاظ سے کوئی چیز نہیں. ایک الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کے انسان اچھا بنتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ کے اچھا بنتا ہے، لیکن ایک خاص عقیدہ رکھنا کہ ایک خاص قسم کی ایک روحانیت ہوتی ہے، وہ منتقل ایک خاص قسم کے لوگوں کے ذریعے آگے ہوتی ہو رہی ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیا ہے، اور آگے چل کے جس دور میں ہم چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ شیطان نے ڈال دیا ہوا ہے دماغ میں کہ فلاں فلاں بزرگ ان میں سے ایک خاص قسم سے ایک جو ہے وہ سلوکیت کا ایک راستہ چلا ہے، اور اس سلوک کے راستے کے اوپر چلنے سے یہ یہ فائدے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل طور پہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا دوستی کرنا انسان کے لیے صحبت صالح ترا صالح کنن، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی دین کی طرح ایک الگ دستور منہج ہے جو ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کوئی پہنچ رہا ہے صوفیہ کرام کے ذریعے سے، اور اس میں جو ہے وہ کہ کوئی ایسا عمل ہے. کوئی ایسا چیز میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان اللہ کے رسول ہیں، شریعت کو واضح کرنے والے ہیں، شریعت کو واضح کرنے والے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس کو آگے امت تک جو ہے وہ پہنچا دیجیے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیر منھم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. اے اہل کتاب کے لوگوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف یعنی قرآن کی صورت میں، جب تک کہ سب پہ ایمان نہ لاؤ اس وقت تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے کفر میں طغیان میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، کافروں پہ آپ افسوس نہ کیجیے، ان پہ جو ہے وہ آپ جو ہے غمگین نہ ہو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے، جو لوگ ان میں سے صابی ہوئے بے دین ہوئے، اور جو نصارہ ہے، ان تمام میں سے جو صحیح معنی میں اللہ پہ ایمان لایا، اور اللہ کے ایمان کا پورا ہونا تبھی ہوتا ہے جب اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. گویا کہ ایک اصول بیان کیا ہے کہ اصل چیزیں سب پہ ایمان لائے، اللہ کی پہ یعنی اللہ پہلے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اور جو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اس پہ بھی پوری طرح ایمان لایا جائے. جب ایمان لے کے آئیں گے سب چیزوں پہ اور نیک عمل کریں گے تو تب فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے بغیر جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. جب عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، تو پھر اللہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءتهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے لگاتار اپنے رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا تھا. جب کبھی بھی رسول آتا، ان کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہوتی، خواہشات کے اپوزٹ چیزیں ہوتی، تو تو وہ کچھ لوگ جو ہے وہ تکذیب کر دیتے, اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے, بہت سے انبیاء کو قتل بھی کیا ہے. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. یہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ کچھ نہیں, ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. بار بار اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا, ان کی توبہ قبول کی, پھر یہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیر بما تعملون ہے, جو کچھ کر رہے ہیں سب کی خبر رکھنے والا ہے, سب کی خبر رکھنے والا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين, البتہ تحقیق, یقینا, پکی بات ہے, جیسے یہود جو ہے وہ غلط ہیں, ایسے ہی فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, وہ جو ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, تحقیق انہوں نے کفر کیا. دیکھیں مختلف گروہ بنے, ایک گروہ نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, ایک نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, اور ایک گروہ نے کہا کہ تین کا ایک مجموعہ ہے, ثالث و ثلاثہ, تین میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کی مذمت کی ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح, جبکہ مسیح نے کہا تھا, مسیح ابن مریم نے کہا تھا, یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ جو ہے انہوں نے جو سیر و سیاحت کی اور اللہ کے حکم کو, اللہ کے پیغام کو پہنچایا, اس اعتبار سے انہیں مسیح کہا جاتا ہے. جبکہ مسیح نے فرمایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے, اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو, وہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا, کسی کو بھی شریک ٹھہرایا, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا جنہوں نے عین, یعنی یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے, ایک یہ بھی گمراہ ہوئے. اسی طرح فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, اسی طرح ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تین میں سے ایک ہے, تین میں سے ایک ہے. وما من الہ الا اللہ, جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم, اگر یہ باز نہیں آئیں گے, اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے, تو دردناک عذاب میں جو ہے وہ جائیں گے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں معافی مانگتے ہیں؟ دنیا میں تو جتنے بھی بڑے گناہ کر لیے, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن دنیا میں اس سے بھی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور و رحیم. مل مسیح ابن مریم الا رسول اللہ, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حیثیت بیان کی ہے, مل مسیح ابن مریم الا رسول, نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. وامہ صدیقہ, اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام صدیقہ تھی, اللہ نے انہیں صدیقہ کا خطاب دیا ہے. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ جو دلیل دے رہا ہے, تو دیکھو انسان ہے, انسان کھانا کھاتا ہے نا, یہ انسان کی کمزوری ہے. انسان کھانا کھاتا ہے, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا, یہ انسان کی کمزوری ہے. کیا تم اس چیز سے نہیں اندازہ لگا سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام خود انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے, تو وہ کس طرح معبود بن سکتے ہیں, کس طرح الہ بن سکتے ہیں؟ اور میں نے اس بات کو بھی شاید شروع میں سمجھایا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے, تو کوئی بہت بڑی ایسی مثال نہیں دی ہے جس کو سارے دماغ نہ سمجھ سکتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فلاں ایٹم کیسے بنا دیا اور فلاں جو ہے زمین اور زمین کے سیاروں کو اور فلاں سیاروں کو کس نے فاصلے پہ کیسے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جس سے ہر سمجھ سکتا ہے. زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, دن اور رات کون لے کے آ رہا ہے. اسی طرح فرمایا کانا یا کلن پان, وہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے, جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو الہ اللہ کیسے بن سکتے ہیں, معبود کیسے بن سکتے ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھ کس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنی آیات ان کے لیے بیان کرتا ہے. تو منظر انا یوفکون, پھر دیکھو کہ کہاں وہ پھرے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, وہ اللہ کے علاوہ تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. نفع دینا نقصان دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا ذرا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے انبیاء کے بعد اللہ کے نبی کوئی بھی امتی, کسی امت کا امتی, ایک میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, کسی امت کا امتی, کسی امت کا, کیا کسی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل مثال کے طور پہ امت محمدیہ میں سے کوئی ولی ہو, کوئی ولی اللہ ہو, کیا وہ اللہ کے انبیاء میں سے کسی سے افضل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا سب سے بڑا مرتبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے اندر بھی مراتب ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اشرف الرسل ہیں, سب سے بلند مرتبہ ہے. لیکن نبیوں کے علاوہ امتیوں میں سے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ بن جائے, کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں چل رہی ہیں اور نصارہ کو کہا گیا ہے کہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, او لوگوں تم اللہ کے علاوہ ایسی لوگوں کی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہیں. ضرا ولا نفعا, جب وہ کسی کے مالک نہیں بن سکتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, وہ کسی کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں, تو اس امت کے اولیاء کو یہ مرتبہ دینا کہ فلاں مشکل کشا ہے اور فلاں حاجت روا ہے اور فلاں داتا دینے والا ہے اور وہ جو ہے بگڑی بنانے والا ہے, نہیں میرے بھائی, یہ سارا کا سارا شرک میں آئے گا. نفع نقصان, اولاد کا دینا اولاد کا چھیننا کس کے ہاتھ میں ہے, نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے, کون ہے مالک المطلق؟ اللہ وحدہ لا شریک, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ کی اس صفت میں نہ کوئی اللہ کا فرشتہ شامل ہے, نہ اللہ کا کوئی نبی شامل ہے, اور نہ ہی اللہ کا کوئی ولی شامل ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں نفع اور نقصان دے سکتا ہو, اللہ کے مقابلے میں کوئی اولاد دے یا روک سکتا ہو, اللہ کے مقابلے میں کوئی حاجت روا مشکل کشائی کر سکتا ہو, نہیں. اللہ نے فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, اللہ کے علاوہ تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو, ان نصارہ سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. واللہ هو السمیع العلیم, اور فرمائے یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے, ہر چیز سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, جانتا ہے کیا تم کر رہے ہو. آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, یہ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نصارہ کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل کتاب, پہلے نمبر پہ تو غلو سے بات آ جائے, غلو حد سے کراس کرنا, کسی کی عظمت کے لیے, کسی کے وقار یا مرتبے کے لیے, یا کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے جو حد لگا دی جائے, اتنا عمل ہے تو اب اپنی طرف سے آگے بڑھ کر جو ہے اس کو اگر کرو گے تو وہ غلو ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کی شان میں بظاہر اپنے عقیدوں میں انہوں نے شان کو بڑھایا ہے، تو وہ بجائے نیکی کے نہیں شرک میں چلے گئے۔ ایسے ہی اس امت کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق پڑتا ہے، یا جو احد آسمانوں پہ تھا زمین پہ احمد بن کے آ گیا، تو یاد رکھ لیں کہ وہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا غلو سے بچ جاؤ، حد سے کراس کرنے سے بچ جاؤ۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں نہ حق طریقے سے حد سے نہ بڑھو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، اور ایسی قوم کے پیچھے مت لگو جو گمراہ ہوئے تھے۔ یہ نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہود کے پیچھے نہ لگو، وہ تو خود گمراہ ہیں، انہوں نے تو خود کئی لوگوں کو برباد کیا، تمہیں وہ بھی برباد کر دیں گے۔ وضلوا عن سواء السبيل، سیدھے راستے سے وہ خود بھٹکے تھے۔ اور نصارہ کی تاریخ اگر دیکھ لیں، عیسائیت کی تاریخ اگر دیکھ لیں، تو عیسائیت کو گمراہ کرنے والے بھی یہود ہیں۔ یہود ہیں جنہوں نے عیسائیت کے پورے عقیدے کو جو ہے وہ خراب کیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل سے۔ حضرت داود، حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان تمام لوگوں کی زبان پہ اللہ نے ان لوگوں کو لعنت بھیجی ہے جنہوں نے کفر کیا، ان کی نافرمانی اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، برائی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برے ہیں جو وہ اعمال کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اس منکر سے باز نہیں آتے تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ جو ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، کہ کافروں کے ساتھ یہ جو ہے اپنی دوستیاں جو ہے وہ بنا رہے ہوں گے، یعنی مشرکین کے ساتھ، یہ اہل کتاب مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دوستیاں بنا رہے ہوں گے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فرمایا جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر، اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء، اگر یہ نصارہ کے لوگ صحیح طرح ایمان لے آتے اللہ پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے، تو یہ ان دوسرے مشرکوں کو، دوسرے کافروں کا اولیاء نہ بناتے۔ لیکن ولکن کثیر منہم فاسقون، ان میں سے بھی بہت زیادہ فاسق لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے مومنوں کو، ایک مومن ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود و نصارہ دونوں جو ہیں وہ برے ہیں، لیکن زیادہ برے کون ہیں، یہ ان میں سے زیادہ قریبی مسلمانوں کے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسیسین ورهبان وانهم لا يستكبرون۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑے دشمن تم اپنے پاؤ گے ان لوگوں کو جو یہود بنے، ان لوگوں کو جو مشرکین بنے، اور اپنے قریبی، اپنے سے یعنی ان کی بنسبت قریبی دوستی میں ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو کہا ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، اس لیے کہ ان میں سے علماء بھی گزرے ہیں، ان میں سے گوشہ نشین الگ رہ کے عبادت کرنے والے رحبان بھی گزرے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ ہے کہ ان کے سب لوگ جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی عملی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور حبشہ کے اندر جو حکمران تھا، حبشہ کا جو ہے وہ حکمران تھا، وہ عیسائی مذہب پہ تھا، جسے جو ہے وہ اسمحہ کہا جاتا ہے، اور نجاشی اس کا ایک خطاب ہوتا تھا، لقب ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان کے سامنے سورۃ مریم کی تلاوت کی، اور انہوں نے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے اس پہ رو دیے، اور نجاشی مسلمان ہو گیا تھا، یہ حبشہ کا حکمران نجاشی مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ وہ مسلمان ہے اس کیٹیگری میں جو مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہیں. صحابی نہیں ہیں اس لیے کہ صحابی وہ بنتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. یہ نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں نہیں، یعنی ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، حبشہ میں رہا. اور اس نجاشی کو ایک شرف حاصل، مقام حاصل ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہے جس کی غائبانِ نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. نجاشی جب فوت ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ہے نکل کر اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، غائبانِ نماز جنازہ. اور یہ غائبانہ نماز جنازہ عام نہیں ہے کہ کسی کے لیے ہم پڑھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلوا علی اخیکم فانہ مات فی ارض غیرکم، کہ اپنے اس بھائی پہ نماز جنازہ پڑھو جو ایک ایسی زمین پہ فوت ہوا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی وہاں پر پتہ نہیں وہ اس کا کسی نے نماز جنازہ پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، پتہ نہیں کوئی کسی نے غسل دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا. جب ایسا شک موجود ہو تو تب اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. یہ عیسائی تھا. اور آگے والی آیات انہی لوگوں کے بارے میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. جب انہوں نے اللہ کی آیات کو سنا آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، حق کو پہچان لیا، اور یہ کہا کہ ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی شاہدین اور گواہی دینے والوں میں ساتھ لکھ دیجئے، اور ہم کیوں نہ لائیں ایمان جو وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور جو ہمارے پاس آیا وہ بھی حق ہے، ونطمع، اور ہم اس چیز میں طمع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں جو ہے وہ داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ثواب کو پورا پورا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل فرمایا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور ایسے نیک کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کا جو ہے وہ اجر ہوتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہوئی ہیں ان کو حرام نہ کرو. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ آگے بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَقُلُوا مِمَّا رَزْقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ نے تمہیں حلال دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس پہ ایمان لاتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فَاحْفَظُوا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے قسم نہ اٹھایا کرو. جب انسان لغویار یعنی ایسے ہی بات میں کرتے کرتے اللہ کی قسمیں یہ ہو گیا، تو جو انسان کی زبان سے بے اختیار کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرتا ہے، لیکن جو پختہ دل سے قسم اٹھائی ہو اگر وہ انسان پورا نہ کرے تو پھر اس کا جو ہے وہ ایک کفارہ ہوتا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو گھر میں کھانا کھاتے ہو اس کا درمیانہ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، ان کے کپڑے دو، اور یا پھر یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو، اور اگر کچھ نہیں ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، 10 مسکینوں کا کھانا نہیں کھلا سکتے، ان کو کپڑے نہیں دے سکتے، ان کا غلام نہیں آزاد کر سکتے، تو پھر فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھ لو، یہ ہے قسم کا کفارہ، اور آخر میں فرمایا وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کو حفاظت کیا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار کرو. یاد رکھیں کہ یہ اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے جو قسم مستقبل کے بارے میں اٹھائی جائے. مثلا یہ ہے کہ انسان کہے کہ اللہ کی قسمیں میں کل پرسوں یہ کام کروں گا اور پھر وہ نہیں کر سکا ہے تو اس پر کفارہ ہے. لیکن ماضی کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ اللہ کی قسمیں میں نے یہ کیا تھا اور اس نے نہ کیا ہو تو اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے. یہ جھوٹی قسم ہے، اور جھوٹی قسم سے یہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ سکتا ہے. جس قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ اس قسم کا کفارہ ہے جو انسان نے مستقبل آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے لیے صحیح دل سے کھائی ہو اور پھر اس کام کو پورا نہ کر سکا تو اس کا جو ہے وہ کفارہ دیا جائے. جی میں یہ کام کروں گا، وہ نہیں کر سکا ہے تو کفارہ دے دے، اور کفارہ دے دیا ہے تو اب اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر انسان نے مستقبل کے بارے میں کوئی قسم اٹھا بھی لی لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں، اس کے بدلے میں تو دوسری چیز بہتر تھی، اس کے بدلے تو دوسری چیز بہتر، یا کسی انسان نے غلط بات پہ قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں تجھے گھر سے نکال کے چھوڑوں گا، اپنی بیوی کو کہہ دیا نعوذ باللہ، یا بیوی نے کہا اللہ کی قسمیں میں تو کبھی تیرے پاس آؤں گی نہیں، یا ماں باپ نے قسمیں اٹھا لی اللہ کی قسمیں ہم تو کبھی بھیجیں گے نہیں، کسی غلط کام پہ قسم اٹھا لی، تو اب اس قسم کا کفارہ دینا ہے. بعد میں پتا چلا کہ اوہو یہ تو غلط میں غلط چیز پہ قسم نہیں اٹھا لی ہے تو اس کا لازمی کفارہ دے کے صحیح کام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ اس قسم کو بہانہ بنا کے بیٹھ جائیں، لو جی ہم نے تو قسم اٹھائی تھی اب ہم کیا کریں، جی ہم نے تو جی قسم اٹھا لی تھی اب ہم کیا کریں، حامد کہہ دے جی میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی اب اس لیے میں کیوں کروں. نہیں، جب انسان کسی غلط کام پہ قسم اٹھا لے تو لازمی اس کا کفارہ دے کے اس قسم کو چھوڑنا ہوتا ہے. اسی طرح نظر ماننی ہوتی ہے، کسی انسان نے نظر مانی ہے جسے ہم منت ماننا کہتے ہیں، جی میں یہ کروں گا. نعوذ باللہ، بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں، کسی عورت نے نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا پخانہ کھاؤں گی، نعوذ باللہ. اب یہ کوئی جائز نہیں ہے، یہ نہیں جائز ہے. ہر وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ہو یا ایسی چیز میں ہو کہ جو صحیح نہیں ہے تو اس کا چھوڑنا ضروری ہے، اور اس پر بھی یہی کفارہ ہوتا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، یا غلام آزاد کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے 3 روزے رکھ لیے جائے. یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ نظر کا کفارہ ہے. لیکن ماضی میں اگر کچھ کیا ہوا ہے، پہلے غلط کام کیا اور قسم اٹھا کے اللہ کی قسمیں میں نے تو نہیں کیا، تو ایسی چیز پہ قسم جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف محض گناہ ہے، اور وہ جو ہے اس قسم پہ جو ہے یمین الغموس ہے، اس قسم پہ جو ہے کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ سکتا ہے. گزشتہ کاموں پہ غلط قسم اٹھانا کفارہ اس پہ نہیں ہے، قسم اس پہ کفارہ ہے جو مستقبل کے لیے صحیح کام پہ اٹھائی گئی اور نہیں کرنا چاہتا، چھوڑنا چاہتا ہے اس کو پورا نہیں کر سکا کسی وجہ سے، یا کسی غلط کام پہ قسم مستقبل کے میں اٹھا لی ہے، اب اس کا چھوڑنا ضروری ہے اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. یہ ہے جو اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ قسموں میں جو لغو ہو جاتا ہے اس پہ تمہیں نہیں پکڑتا ہے، لیکن جو تم ایک قسم کو پختہ کر کے اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری پکڑ کرتا ہے، اور اس پہ کفارہ ہے 10 مسکینوں کا. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، جو اپنے گھر میں کھانا دیتے ہو اس کا جو درمیانہ بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں امریکہ میں رہتا ہوں تو پاکستان میں جو کھانے کا درمیانہ ہے وہ تو 10 روپے بنتے ہیں، 20 روپے بنتے ہیں، 100 روپے بنتا ہے، لہٰذا اسی حساب سے دوں گا. نہیں، جہاں پہ آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس کا حساب کریں. اگر وہ $2 $10 بنتے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی دینا ہے تو $2 $10 کے حساب سے دیے جائیں. جہاں انسان اپنے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جہاں پہ تم اپنے کھانا کھاتے ہو اس کا اوسط کیا ہے. فرمایا فکفارته اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا ہے. من اوسط ما تطعمون، اس درمیانے سے جو تم گھروں میں کھلاتے ہو، یا ان کے کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، جس کے پاس یہ کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ جو ہے وہ ان کو کپڑے پہنا سکتا ہے، یا نہ ہی غلام آزاد کر سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ آپشنل ہے، آپشن ہے پہلے نمبر پہ، یا کھانا یا کپڑے یا غلام، اور اگر یہ تینوں کام نہیں ہے تو پھر 3 روزے ہیں. فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اور آخر میں فرمایا واحفظوا ایمانکم، او لوگوں اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، اور آگے ایک بہت بڑا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایک بہت زور سے حکم دیا، اور یہ آخری حکم تھا شراب کی ممانعت میں. اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک یقینا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور بت جو وغیرہ جو ہوتے ہیں، والازلام اور بتوں پہ جو ہے وہ تیر پھینک کے فال نکالنا جو ہے وہ لوگ جو ہیں تیر پھینکا کرتے تھے، جی یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یس ہے کہ نو ہے. فرمائے یہ ازلام سب کچھ تمہارے لیے رج سن، ناپاکی ہے، پلیدی ہے، حرام ہے. من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہیں. فاجتنبوہ، اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ کوئی آپشن نہیں ہے، فرمایا لازمی ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا ڈالے، تمہارے درمیان بغاوتیں ڈالے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے. کیا تم باز نہیں آنے والے ہو؟ گویا کہ باز آنا ضروری ہے. مسلمان کوئی یہ نہیں لے سکتا جی شراب تو پہلے اسلام میں جائز تھی لہذا اب میں پی سکتا ہوں، نہیں، حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ آخری النزول ہے، آخر میں نازل ہونے والی یہ آیات ہیں. شراب کو مکمل طور پہ جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار پینے سے انسان کو نشہ آتا ہے اس کی تھوڑی مقدار سے بھی وہ اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے. اگر کوئی انسان کہے جی میں بطور علاج کے ایک چمچی پی لیتا ہوں، ایک چمچ جو ہے وہ لے لیتا ہوں، تو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو اس میں کبھی شفا نہیں رکھی ہوتی ہے. اور نشے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی نشے کا مطلب ہے نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، یہ سونے کا نشہ ہوگا. نشے کا مطلب ہوتا ہے دماغ کو جو ہے سن کرنا، دماغ کا سن ہو جانا یہ نشہ ہوتا ہے. دماغ کا سن ہونا, دماغ کو جو ہے جو انسان بہت بڑے حقوق انسانیت کے دعوے دار ہوتے ہیں, لیکن انسانیت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان کے عقل کی حفاظت کی جائے, انسان کے سوچ کی حفاظت کی جائے, یہ سب سے بڑا انسان کا حق ہوتا ہے جو اسلام نے دیا ہے. اسی لیے جو ہے نشہ آور چیزوں کو حرام کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا, اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول سے کی اور ان سے ڈر کے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اگر نہیں پھر جاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے, پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں, یعنی جو ان کے دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پر ان میں کوئی گناہ نہیں ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں, ایمان لاتے رہیں, نیک عمل کرتے رہیں اور تقوی اختیار کرتے رہیں, احسان کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے, اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. احرام جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے, حج کے لیے جاتا ہے, اصل میں اس وقت تو چلو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر ہوتی ہیں, ایسا بھی دور گزرا ہے یا ایسا دور آ بھی سکتا ہے یا ایسا علاقہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کے کھانے پینے کا رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے شکار کر کے کھانا, شکار کرنا, دوسرے جانوروں کو اسے جو ہے وہ شکار کرنا اور اسے جو ہے وہ اسے ذبح کر کے کھانا, انہیں کھانا, یہ ایک بہت بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی انسان شکار نہیں کر سکتا ہے, اور اگر کسی نے شکار کر لیا احرام کی حالت میں تو جس طرح کا جانور شکار کیا ہے اسی طرح کا دوسرے جانوروں میں سے کوئی جانور جو ہے وہ بطور فدیہ کے دینا پڑے گا. مثلا کسی نے کوئی ہرن شکار کر لیا تو ہرن ایسا ہے کہ جو گائے کی طرح کا ہوگا تو گائے اس کو جو ہے فدیے میں دینا پڑے گی. یہ ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے, اس لیے کہ جب حج کے لیے نکلتے تھے, احرام کی حالت میں ہوتے تھے, راستے میں بڑے شکار ملتے تھے, بڑے شکار ملتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بڑے شکار جو ہے یعنی ملتے تھے کہ کہیں پہ کوئی فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے, کسی کو شکار کر لے. اللہ نے فرمایا کہ میں آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ایسے کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا, آئندہ نہیں ہونا چاہیے. ومن عاد فينتقم الله منه, اگر دوبارہ کسی نے کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز انتقام, اللہ تعالیٰ غالب ہے, انتقام لینے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر دریا میں سفر کر رہے ہو تو دریائی شکار کر سکتے ہو. احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم للسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. احرام کی حالت میں جو ہے وہ دریا میں سفر کر رہے ہیں, کشتی میں سفر کر رہے ہیں, کوئی سمندری سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ شکار کرنا حلال ہے, وہ منع نہیں ہے. مچھلی لیں وہاں سے شکار کریں, کھائیں اسے, وہ منع نہیں ہے. لیکن بر خشکی کے شکار جو ہے احرام کی حالت میں حلال نہیں ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلاعد جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلاعد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالی نے کعبہ کو اللہ کے گھر کو احترام کی جگہ بنایا ہے, احترام کی جگہ بنایا ہے, ادب کا مقام جو ہے وہ بنایا ہے. اسی طرح اشر الحرام کو, اسی طرح اللہ کے راستے میں جو جانور ذبح کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں یا وہ جانور جن کے گلے میں ایک چمڑے کا ایک پٹا سا لٹکا دیا جاتا تھا جو نشانی ہوتی تھی کہ اب یہ جانور قربانی میں جا کے ذبح ہوں گے, ان تمام چیزوں کا احترام کیا کرو. قربانی کے لیے جو جانور خاص کر دیا جائے اس کا احترام کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جیسے گھروں میں بکرا پال لیا جاتا ہے, جی ہم اس کی قربانی کریں گے تو وہ جو ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہے کہ پکا کر دیا جائے کہ ہم نے اس پہ قربانی کرنی ہے, تو پھر اس کا تھوڑا سا احترام ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر آپشن رکھا جائے کہ اس کو بیچ کے کوئی دوسرا بھی لے سکتے ہیں یا اس کو بھی کر سکتے ہیں, تو پھر اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن اور اس کے عملی تطبیق اس وقت آتی ہے کہ جب ایسا کوئی جانور ہو کہ جو سواری والا ہو, تو اگر کوئی اونٹ وغیرہ ہے جس کو خاص کر لیا ہو کہ میں نے اس کی قربانی کرنی ہے, تب اس پہ سواری تو کر سکتے ہیں لیکن اس پہ بوجھ نہ لادا جائے, کسی مشکل میں اس کو نہ ڈالا جائے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ والہدی والقلائد ان کا احترام کیا جائے, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, تاکہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی سب چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خبردان اور علم رکھنے والا ہے. اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اعْلَمُوا جان لو, بہت ہی بڑے زور سے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, اللہ کے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, سب چیزیں جو ہے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا تم ظاہر کرتے ہو اور کیا تم جو ہے وہ چھپاتے ہو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث, لوگو اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہوتے, برائی کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو برائی برائی ہی ہوتی ہے, خباثت خباثت ہی ہوتی ہے, خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. واتقوا الله, اور اللہ سے ڈر جاؤ. یا اولی الالباب, اے عقل والو, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ادب سکھایا گیا تھا کہ اے ایمان والو, کچھ ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں ہو جائیں تمہارے اوپر تو پھر ان کا پورا کرنا مشکل ہو جائے. جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حج کرنا فرض ہے. ایک صحابی نے پوچھا افی کل عام, کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. بعد میں اس کو بتایا کہ بھئی جتنی چیزیں جو ہے وہ دی جائیں اتنا عمل کرو, اور جن چیز کو چھوڑ دیا گیا ان کے بارے میں مت پوچھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا اور ہر سال تمہارے لیے حج کا پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اس لیے جس کو چھوڑا ہے اسے چھوڑ دو, جو بتا دیے اس پہ رہو. زیادہ جو ہوتا ہے نا کثرت سوال, اس میں کوئی شک نہیں کہ السؤال نصف العلم, سوال جو ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے. لیکن جب کوئی چیز بھی حد سے کراس کر جاتی ہے نا, حد سے زیادہ انسان جو ہے وہ پوچھنے لگ جائے جی اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, تو یہ سوالات جو ہوتے ہیں نا انسان کو بجائے ہدایت میں لے جانے کے گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے حضرت عمر کے پاس کسی نے آ کے پوچھا جی اگر بکری اور کتے کا آپس میں ملاپ ہو جائے تو جو جانور پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا. انہوں نے کہا جی اچھا کہیں ہوا ہے؟ کہتا ہو تو سکتا ہے نا. فرمایا جب ہو جائے گا تو پھر آ کے پوچھنا. تو وہ سوالات جو واقعاتی ہوتے ہیں چاہے انسان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے وہ یقیناً نصف علم ہیں، آدھا علم ہوتے ہیں، لیکن جن سوالوں سے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہو کہ اچھا ہم دیکھیں گے اگلے والے کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، ان سے انسان کو گریز کرنا چاہیے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے اور فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں دین سکھا کے گئے ہیں. تو کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ آپ کے پوچھنے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، زیادتی کمی نہیں، جہاں دیکھا فائدہ ہے وہاں کر سکتے ہیں، پتہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پوچھنے سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہو تو پوچھیں، لیکن صرف بحث مباحثہ کے لیے اس سے جو ہے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سألها قوم من قبلكم، کچھ پہلے لوگوں نے جیسے اہل کتاب نے اس طرح کے سوالات کیے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جو ہے پوچھنے کے بعد پھر جو ہے وہ جو ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ مکر گئے تھے. آگے اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حامل، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، اب بھی کبھی اپنے کسی ملک پاکستان میں جائیں یا پاک و ہند میں جائیں تو کسی ایسے بڑے رش والے علاقے میں دیکھیں گے، شہر کے اندر کچھ گائیں پھر رہی ہوں گی، کچھ جانور جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے چھوڑے ہوتے ہیں عقیدہ ہوتا ہے کہ جی یہ فلانے کے نام کا جانور چھوڑا ہوا ہے، اب اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے، وہ جہاں مرضی منہ مارتا رہے، جہاں مرضی کھاتا رہے، اس طرح کے جو جانور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں یہ حرام ہے، یہ جو ہے حرام ہے، اور یہ وہی عمل ہے جو مشرکین کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ، کوئی حام نہیں بنایا ہے. یہ جو ہے بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کا دودھ دوہنا، جس کا دودھ نکالنا بند کر دیا جاتا، بس جی یہ فلانے کے نام پہ آپ اس کام کبھی دودھ نہیں نکالیں گے. یا یہ ہے کہ ایسا جانور کہ جس کے دو اونٹنیاں اس نے پیدا کر دی، ایسی اونٹنی اور درمیان میں کوئی اونٹ نہیں آیا ہے بلکہ دونوں اونٹنیاں آئی ہیں، یہ جی فلانے کے نام پہ جو ہے یہ صاحبہ بن گیا ہے. وسیلہ وہ جو اعلیٰ اونٹ جو لگا، یعنی جس کے بہت زیادہ جو ہے وہ آگے اولاد ہو چکی ہو، اب اس کو کسی بت کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ جی وسیلہ بن گیا ہے. اس طرح کے جتنی بھی قسم کی غیروں کے نام اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کوئی چیز چھوڑنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز مشروع نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اس طرح کی چیز کو شریعت نہیں بنایا. جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہ صرف اللہ پہ جھوٹ مانتے ہیں، وہ اکثر ہم لا یعقلون، اور اکثر ان کی عقل نہیں رکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثر لوگ یہ بھی ہیں، جب کہا جاتا نا کہ آؤ یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات ہے، تو آگے سے اعتراض جواب ہمیشہ رہا ہے کہ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے جس پہ بڑوں کو پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمیشہ دلائل میں سے یہ دلیل رہی ہے کہ جی ہمارے بڑے یہ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں وہ یہ ہیں، ہم بڑوں کے اوپر چلیں گے، جو ہمارے بڑوں کا نقش قدم ہے اس پر جو ہے ہم چلیں گے. ما وجدنا علیہ آباءنا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. یہ دلیل کہ ہمارے بڑے ایسے تھے لہذا ہم نے ان پہ چلنا ہے، یہی والی دلیل مشرکوں کے پاس، ہر اس انسان کے پاس ہوتی ہے جو حق کے راستے سے ہٹنا چاہتا ہے. دیکھیں آبا اور اجداد ان کا احترام ٹھیک ہے، لیکن منہج، دستور، راستہ، دین جو ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو. اور جب ہم دین میں داخل ہو جائیں تو پھر دین کے اندر بھی آ کے کچھ ہم بنا لیتے ہیں، جی میرے بڑے مولوی صاحب نے یا میرے بڑے نے یہ کہا ہے لہذا بس، یہ بھی غلط ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان مل جائے پھر بات ختم ہے، نہ ہی اس میں کسی خاندانی بڑے کی بات جو ہے وہ معیار کوئی حیثیت رکھتی ہے، اور نہ ہی کسی اور کی کوئی بڑی چیز حیثیت رکھتی ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جو ہے وہ آ جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم صحیح راستے پر ہو تو کسی دوسرے کا گمراہ ہونا تمہیں تکلیف یا تمہیں کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں دے گا. تمہیں کسی دوسرے کا جو ہے وہ گمراہ ہونا یا اس کا جو ہے ہونا وہ تمہیں جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا. تم صحیح چل رہے ہو، دوسرا غلط چل رہا ہے، اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ تمہارے سامنے ظاہر کر کے رکھ دے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو. یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، یہ جب آیت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش لوگ خوش ہوئے کہ لو جی ہمیں تو کسی سے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گمراہ ہوتا ہے ہو جائے، جب ہم صحیح ہیں تو بات ختم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے بارے میں تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر لو، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، مسلمان ہیں، جو غلط راستے پہ چل رہا ہو اس کو جب صحیح راستہ بتا دیا گیا، تمہیں جس بات کا پتہ ہے وہ تم نے اس کو بتا دی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر دیا، اب اس کے بعد اگر وہ گمراہی پہ رہتا ہے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اب اگر اس کے بعد وہ گمراہی پہ رہتا ہے تو پھر تمہیں نقصان نہیں ہوگا. شروع میں ذمہ داری یہی ہے ہر ایک مسلمان کی کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اپنے متحتوں کے بارے میں کہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، جن تک وہ کر سکتا ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے برائی کو دیکھا پہلے اس کو ہاتھ سے آرڈر سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر آرڈر سے، حکم سے، طاقت سے برائی کو نہیں بدل سکتا ہے تو کم از کم زبان سے تو اس کے برا کہے نا، اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین جو ہے وہ اس چیز ہوتی ہے، سب سے کمزور ترین جو ہے وہ ایمان جو ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان برائی کو جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے برائی کو دل سے جو ہے وہ برا جانے، دل سے جو ہے برا جانے پہلے نمبر پہ، طاقت سے، ہاتھ سے روکے دوسرے نمبر پہ، زبان سے تیسرے نمبر پہ، جو ہے کم از کم دل سے برا جاننا. جب یہ سارے مراحل پورے کر لیے پھر یہ آیت آتی ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس کے بعد اگر کوئی برائی پہ چل رہا ہے تو اس کا نقصان تمہیں جو ہے وہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے تمام اعمال کو جو ہے وہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا قلیلا ولو کان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. ان آیات میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کی سفر میں ہو اور سفر میں جو ہے اسے کہیں موت آنے لگے اور اس کے پاس کچھ مال ہو، کوئی جائیداد ہو، تو اس پر کسی کو گواہ بنا دے، اس کے بارے میں کوئی وصیت کر دے. اب یہ گواہ جب اس کی جائیداد کو اس کے ورثہ کے پاس لے کے آئیں تو ورثا کو اگر شک ہو تو ان سے قسمیں اٹھوا سکتے ہیں کہ قسم اٹھا کے بتاؤ نماز کے بعد انہیں کھڑا کیا جائے کہ یہ تمہیں مال ہمارے آدمی سے ملا تھا اور اس نے یہ وصیت کی تھی, تو ان سے قسمیں لی جا سکتی ہیں. اور اگر بعد میں پتا چلے کہ وہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں تو ورثا جو ہے وہ ان کے خلاف قسم اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی قسم کو یہ قسم کے ذریعے رد کر دیں گے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے آدمی کے پاس یہ مال اس طرح کا تھا اور اس طرح کا تھا اور اس طرح کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک اصول یا ضابطہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی انسان سفر میں ہو اور اسے موت آنے لگی ہو اور اس کے پاس کچھ مال ہو, کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو, تو وہ اس طرح کر کے دوسروں کو گواہی بنا کے دے سکتا ہے. اور گواہوں کو پتا ہو کہ اگر پیچھے والوں نے ہماری بات کو نہ مانا تو ہو سکتا ہے کہیں رد نہ ہو جائے, اس لیے جو ہے وہ صحیح معنی میں جو ہے وہ گواہی جو ہے دیں گے جب انہیں ڈر ہوگا کہ ہماری اس گواہی کو جو ہے وہ رد کیا جا سکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ ذالک ادنایا تو بشہادت علی وجہھا او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم. پھر فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا, اللہ سے ڈرو, اللہ کے احکامات کو سنو, اللہ تعالی فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جو ہے وہ جمع کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ماذا اجبتم, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائے گا کہ تم میں سے کون ہے, کیا جو ہے وہ تم جواب دو گے, یعنی اپنی قوموں کے آگے کیا جواب دینا چاہتے ہو. تو آگے سے پیغمبر یہی کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب, یا پیغمبر وہ پوچھیں گے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا جواب دینا چاہتے ہو, فرمائیں گے اللہ تو سب کو جانتا ہے, ہم تجھے کیا بتا سکتے ہیں, تیرے آگے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں, اے اللہ تو ہی علام الغیوب ہے, ہر پوشیدہ بات کو جو ہے وہ جاننے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم, جس دن اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا, میری نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پہ کی تھی, وعلی والدتک, اور تیری والدہ پر جو نعمتیں کی تھی, اذ ایدتک بروح القدس, میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تیری مدد کی تھی, تکلم الناس فی المہد وکہلا, تو نے ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں جو ہے کلام کی, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور تجھے کتاب حکمت تورات انجیل سکھائی گئی تھی, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي, اور وہ وقت بھی یاد کر کے جب تم مٹی سے پرندہ بناتا تھا میرے حکم سے, بِإِذْنِي, اور پھر میرے حکم سے اس میں پھونکتا تھا تو وہ پرندہ بن کے جو ہے وہ اڑ جاتا تھا, وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي, اور بیماروں کو برس والی بیماری کو, فلپہری والی بیماری کو جو ہے تم میرے حکم سے جو ہے انہیں جو ہے وہ بری کر دیتا تھا, بیماری سے شفا دے دیتا تھا, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, اور جب تم مردے کو زندہ کر دیتا تھا میرے حکم سے, وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جو ہے وہ روکا تھا جب تم دلائل واضح ان کے پاس لے آیا تھا, فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين, تو ان میں سے کافروں نے جو ہے وہ یہی کہا تھا کہ اللہ, وہ ان میں سے کافروں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ واضح جادو ہے. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی قیامت والے دن کھڑا کرے گا اور یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, میں نے جو ہے تیرے لیے یہ کیا, میں نے تیرے لیے یہ کیا, اور میں نے ہی تجھے یہ چیز عطا کی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے, اپنی طرف, کہ مٹی سے پرندہ تو میرے حکم سے بناتا تھا اور میرے حکم سے اس میں روح پھونکی جاتی تھی, میرے ہی حکم سے تو بیماروں کو شفا دیتا تھا, میرے ہی حکم سے تو مردہ کو زندہ کرتا تھا, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے, بِإذنی کہ یہ کام سارے میرے حکم سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہی تیرے حواری کی طرف جو ہے ان کے دل میں بات ڈالی تھی کہ وہ جو ہے میرے رسول پہ ایمان لائیں اور یہ کہیں کہ آمنا واشہد باننا مسلمون، کہ ہم ایمان لائے اور گواہی دو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھیوں کو کچھ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا، حواری۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، وہ وقت بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ کیا تیرا رب اس چیز پہ قادر ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان کھانا جو ہے وہ اتار دے۔ قال هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اس سے کھانا چاہتے ہیں اور اپنے دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یقیناً تو ہمارے ساتھ سچ ہی بولتا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں بننا چاہتے ہیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، پھر وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمارے پہ دسترخوان نازل کر دے اور آسمان سے جو ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے عید بن جائے گا وہ والا دن، اور یہ تیری طرف سے نشانی ہوگی اور ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما، بے شک تو خیر الرازقین ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تھا جواب میں، قال الله اني منزلها عليكم، میں ہوں تمہارے اوپر اس کو نازل کرنے والا ہوں، مائدہ کو، دسترخوان کو، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه لا اعذبه احد من العالمين، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے جو میں ایسا عذاب دوں گا کہ پھر جو ہے اس طرح کا عذاب کسی جہان والوں کو جو ہے وہ نہیں دیا جائے۔ یہ والا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا کہ حواریوں نے اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کے نازل کرنے کا بتایا۔ اب آگے وہ نازل ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کوئی مائدہ آسمان سے آیا تھا نہیں آیا تھا، قرآن اس سے جو ہے وہ خاموش ہے، اور بنی اسرائیلی روایات میں بھی ہمیں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے، قرآن جو ہے وہ اس سے جو ہے خاموش ہے کہ آیا یہ جو ہے اس مائدہ کا نزول ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کی جو ہے کہیں جو ہے وہ صراحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال کچھ بنی اسرائیلی روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ اس کا نزول نہیں ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت وعید آ گئی تو اس وقت جو ہے وہ قوم کے لوگ جو ہے وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں کسی سے کوئی نافرمانی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے پکڑے جائیں گے اور پھر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اب یہاں پر ایک اور واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ایک اور طرح جو ہے وہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ایک اور چیز کے بارے میں پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے یہ لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہینی من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ معبود بناؤ، کیا تو نے یہ لوگوں کو کہا تھا، کیا تو نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر کے پوچھے گا قیامت والے دن۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام لوگوں کے سامنے، تمام انسانیت کے سامنے ان سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے کہا تھا کہ تم لوگوں سے یہ کہنا کہ میں نے تو اور تیری والدہ کو معبود بنایا جائے؟
تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا، بلکہ جواب میں ادب اور احترام انتہا درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو قرآن مجید میں بنا کے نازل کیا ہوا ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ پاک ہے تو، اے اللہ سبحانک پاک ہے تو، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کوئی ایسی بات جس میں میرا کوئی حق نہ ہو. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو اے اللہ تو اسے جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو جانتا ہے میرے اندر کیا ہے اور میں جانتا ہوں. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ہوں اللہ تیرے اندر کیا ہے، تو میرے اندر سب کو جانتا ہے. اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو اللہ تیرے علم میں ہے ہوگی، اور میں اللہ کچھ نہیں جانتا ہوں، تو سب کچھ جو ہے وہ جانتا ہے. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو علام الغیوب ہے، غائب کو تو ہی جاننے والا ہے، تیرے علاوہ جو ہے وہ کوئی جاننے والا جو ہے وہ نہیں ہے. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قدير. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لهم، اے اللہ میں نے انہیں صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اعبد الله ربي وربكم، کہ میری عبادت کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، صرف اس اللہ کی عبادت کرو. اور اے اللہ تعالی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا تب تک میں ان کے اوپر گواہ تھا. فلما توفیتنی، اللہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو ان پہ نگہبان ہے، اللہ تو ان پہ نگہبان تھا. جب تجھے تو نے مجھے فوت کر لیا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، تو پھر انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز پہ تو گواہ ہے، میں نے وہی کہا ہے جو تو نے کہا ہے. پھر آگے جو ہے پھر فرمایا بڑے ہی شفقت اور محبت اللہ تعالی سے رحم کی طلب کرتے ہوئے، فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دی تھی، ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں. ان تعذبهم فانهم عبادك، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اور اے اللہ تو اگر معاف کرے گا تو غالب ہے، حکمت والا ہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا یہ دن، آج کا دن نفع ان کو دے گا جو سچے ہیں، جو سچائی پہ چلتے رہے ہیں. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار، انہی لوگوں کے لیے جنات ہیں، انہی کے لیے باغات ہیں، جو لوگ سچائی پہ چلتے رہے انہی کے لیے سب کچھ ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس پہ جو ہے وہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، اور فرمائے گا اللہ تعالی کہ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. قیامت والا دن سچے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے، ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کو فائدہ نہیں دے گا. سچے لوگ جو سچائی پہ چلتے رہے، فرمایا انہی کے لیے جو ہے فائدہ ہوگا، انہی کے لیے جو ہے جنات ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم. اور پھر سورۃ مائدہ کی آخری آیت کے پہ اختتام ہو رہا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، جو قیامت کے حالات بیان کیے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت بیان کی ہے، جو یہود و نصارہ کے حالات بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا بادشاہ صرف وہی ہے، وہی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان سب چیزیں، وَمَا فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کا مالک وہ اللہ ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر وہ کام بھی کر سکتا ہے جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ یہاں پہ پوری ہوتی ہے۔ خلاصہ اس پوری سورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں عہد و پیمان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حلت اور حرمت کی چیزیں بیان کی، اور کچھ وضو اور طہارت کے مسائل، تیمم کے مسائل بیان کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے کچھ برائیاں بیان کیں، کہ برائیاں جو ہے ان کو بیان کیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح احکامات، حدود، اسلامی حدود دیے، اور فرمایا کہ یہی حدود پہلی قوموں میں بھی تھے، قتل کا بدلہ قتل ہے، چوری کی یہ سزا ہے، ڈاکے کی یہ سزا ہے، اور پھر مذمت کی ان لوگوں کی جو مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح عیسائیوں اور نصارہ کی حیثیت بیان کی کہ ان کے اندر کیا برائیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کیا کہ رب کے ہاں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اپنے سامنے جمع کر کے سارے انعامات گنوائے گا، اور جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انعامات دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ہوں گے، حکم سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے عاجز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور سب کے آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تمام آسمانوں کی، زمینوں کی بادشاہت ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آج جو ہے وہ ہم اسی پہ جو ہے اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ انعام ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پھر ہم سورۃ انعام سے جو ہے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔